بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 جنوری 2010 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورۃ الحدید کی آیات 16-19 کی روشنی میں امریکہ سے ناتا توڑو اللہ سے رشتہ جوڑو کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ حدید کی یہ 4 آیات ہیں، آیت نمبر 16-19 تک، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. میں نے ان 4 آیات کا انتخاب کیا ہے حالات کی مناسبت سے. سورہ حدید آپ کے علم میں ہے کہ مدنی سورت ہے، اور مدنی سورتوں کا یہ سب سے بڑا گروپ ہے قرآن مجید میں. 10 سورتیں مسلسل مدنیات، سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک. سورہ حدید 27 پارے کی آخری سورت ہے، اور سورہ تحریم 28 پارے کی آخری سورت ہے. ان 10 سورتوں کا معاملہ، ان کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو ان میں اصل خطاب ہی مسلمانوں سے، دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس میں انداز ہے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کا، اور اس کا سبب بھی تھا. مکی دور میں جو شخص کلمہ پڑھتا تھا، اسلام لاتا تھا، وہ خوب سوچ سمجھ کر زبان سے کلمہ نکالتا تھا. اسے معلوم تھا کہ مار پڑے گی، پوری برادری بائیکاٹ کر دے گی، پوری سوسائٹی جو ہے اس کا ناطقہ بند کر دے گی، قافلہ حیات تنگ ہو جائے گا. اور عملاً ایسا ہی ہوتا تھا. بڑے بڑے شرفا کے گھرانوں کے نوجوان بھی جب ایمان لائے ہیں تو سخت ترین پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا، اذیت، انتہائی اذیت. اور پھر جب ایک دفعہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا تھا اور پھر استقامت کی چٹان بنتا تھا، تو وہ حلاوت ایمانی جو ہے اس کی کچھ تاثیر ایسی تھی کہ پھر چاہے چیتھڑے اڑا دیے جائیں، اب وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں واپس پھر لوٹ جاؤں اپنے آبائی دین. ہر شخص جو ہے وہ آزمائش اور سختیاں جھیل کر، جسے کہا جاتا ہے کہ خام سونے کو جب کٹھالی میں سے گزارا جاتا ہے، بھٹی میں سے، تب وہ کندن بنتا ہے. تو ہر شخص جو ہے وہ کندن بنا ہوا تھا، اور ایک ایک مسلمان ہزار ہزار پر بھاری تھا، مشرکین پر. مدینہ میں آ کے صورتحال بہت مختلف ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے قبل ہی اوس اور خزرج، جو دو قبائل تھے مدینہ کے، مقامی قبائل، وہ ایمان لا چکے تھے، اور گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتظار ہو رہا تھا، اور آپ کی گویا کہ تاج پوشی کا انفارملی تاج پوشی نہیں ہے لیکن انفارملی انتظار ہے. سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ ابھی مکہ میں ہیں، اب منتظر ہیں کہ کب تشریف لائیں گے اور تخت نشین ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں صورتحال یہ تھی کہ اپنے کفر پر شرک پر قائم رہنا اب زیادہ مشکل تھا وہاں کے مقامی باشندوں کے لیے، چنانچہ بہت سے کچے پکے لوگ بھی اب اسلام میں داخل ہو گئے. ابھی وہ ایمان جو ہے وہ دل میں اترا نہیں تھا، وہ زبان تک تھا وہ حال نہیں بنا تھا. اسی طرح جب فتوحات کا معاملہ آگے بڑھا ہے تو ایک وقت وہ بھی آیا غزوہ احزاب کے بعد، آپ کے علم میں ہے سورۃ النصر قرآن مجید کے آخری پارے میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، قبائل در قبائل ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں. سردار قبیلہ آتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اب کیا ان کے ایمان کی وہ کیفیت ہو سکتی ہے جو مکی دور میں سابقون الاولون کے ایمان کی کیفیت تھی؟ چنانچہ ایمان لانے کے بعد جب عملی تقاضے سامنے آتے تھے اب ان کے قدم ڈگمگانے لگتے، دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، کاروباری معاملات، وہ رکاوٹ بنتے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد چل رہی تھی وہاں تو جہاد اور قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کے تقاضے بار بار سامنے آ رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کچے پکے تھے جب انہوں نے ایمان کے عملی تقاضوں سے گریز کی روش اختیار کی ہے تو پھر وہاں سے مرض نفاق کا آغاز ہوا. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، ایمان لائے تھے اور ایسے منافقین تو بہت ہی کم تھے، معدود چند کہ جو سازش کے طور پر ایمان لائے ہوں اور پہلے دن سے ہی انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہو جبکہ اندر سے وہ کافری ہوں، مسلمانوں کو صرف دکھانے کے لیے اور سازش کے طور پر. منافقین میں سے ایسوں کی تعداد بہت کم، اکثریت وہ تھی جس پر حق منکشف ہو گیا. بات ٹھیک ہے، اسلام ہی سچا دین، قرآن جس کی عظمت کے سامنے وہ عرب سب سر جھکاتے تھے، واقعی اللہ کا کلام ہے، دل گواہی دے رہا. لیکن یہ کہ اب اس کے جو تقاضے عملی سامنے آ رہے ہیں، قربانی دو، نکلو، ان فرو خفاف و ثقالا، نکلو چاہے ہلکے ہو یا بھاری ہو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، جان اور مال خرچ کرو اس میں. اب ان کے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ قدم رکنے لگتے تھے، شروع میں بہانے کر دیے کہ اللہ کے رسول اس وقت یہ مجبوری ہے میں نہیں نکل سکتا، بہانے زیادہ دیر نہیں چل سکتے، پھر اس کے اوپر جھوٹی قسموں کا اضافہ شروع ہوتا تھا. یہ قرآن مجید میں، یہ سورہ منافقون میں یہ مضمون آیا ہے پوری وضاحت کے ساتھ. تو کچے پکے کچھ گرے ایریا میں ہیں، ابھی منافق بھی نہیں بنے ہیں لیکن درمیان میں ہیں، ایسے لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، سورہ صف کے اندر، وہ بھی اسی گروپ کی صورت ہے، کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو رب مان لیا اگر تو پھر اللہ کے ہر حکم کی پابندی کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ کے حکم پر پکار پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا اگر دعویٰ ہے تو ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ وہ تمہیں بلا رہے ہیں کہ آؤ نکلو خرچ کرو اور تم جھوٹے بہانے بنا کر بیٹھے ہوئے. یہ ہے وہ صورتحال. چنانچہ ان صورتوں میں انداز جھنجھوڑنے کا ہے. سورہ حدید میں بھی فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ، مسلمانوں کیا ہوا تمہیں کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ اسی طرح وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہوا ہے مسلمانوں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ یہ میں نے اتنی تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ آج کی ہماری مجموعی صورتحال بھی اس سے بہت مشابہ ہے. ہمیں ایمان کہاں سے ملا؟ اسلام کی دولت کہاں سے ملی؟ موروثی طور پر اللہ نے ہمیں اسلام اور ایمان عطا کر دیا، ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو دنیا ہی سب سے اہم ہے. ایمان کا تقاضا کہ یہ قرآن، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اللہ کی سب سے عظیم نعمت، اور جو سچے اہل کتاب ہیں، قرآن والے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں، قرآن تو یہ کہتا ہے. ہمارے پاس اس کو نہ پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ یہ قرآن جو ہمارے لیے زندگی کے ایک ایک معاملے میں رہنمائی بن کر نازل ہوا، 24 گھنٹے میں ایک ایک لمحے کے لیے رہنمائی، ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. ہاں، کتاب مقدس سمجھ کر لپیٹ کر اوپر ریشمی جزدان میں اوپر رکھ دو، کسی کا ہاتھ ہی نہ پہنچے وہاں تک. کتاب کھولیں گے اس وقت جب کوئی ایثار ثواب کا وقت آئے گا، فوتگی ہو گئی، کوئی زندہ لوگوں کے لیے یہ کتاب نازل ہی نہیں، معاذ اللہ. تو ہمارا معاملہ بھی وہی ہے، اسی لیے قرآن مجید میں سورہ حجرات نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اے نبی، یہ جو بدو ایمان لائے، قبائل در قبائل، اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا، اور کسی قدر احسان جتانے کے انداز میں، دیکھو ہم بھی ایمان لے آئے لڑے بھیڑے بغیر. قل لم تؤمنوا، اے نبی فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولكن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام کی بالادستی کو قبول کر لیا ہے، سر تسلیم خم کیا اسلام کی بالادستی کے سامنے. وہ ایمان جو شے ہے، یقین، وہ نور ایمانی، وہ ابھی تمہیں حاصل نہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، وہ ایمان کا نور، وہ روشنی، وہ ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں. یہ ایمان زبان کی نوک تک ہے. ہماری عظیم اکثریت کا یہی حال ہے، زبان کی نوک پر اسلام ہے، نہ ہمارے عمل کا حصہ بنا، نہ ایمان جو ہے دل میں داخل ہوا، الا ماشاء اللہ. چنانچہ یہ آیات نازل ہو رہی جھنجھوڑنے کا انداز کیا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے سامنے؟ وما نزل من الحق، اور جو کچھ نازل کیا گیا حق میں سے، اس قرآن کے سامنے، اللہ کی وحی کے سامنے، اللہ کے پیغام کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. یہ اس اعتبار سے بھی تھا کہ وہ جو کچے پکے لوگ تھے، اور کچھ منافقین کا طبقہ بھی تھا، وہ اس انتظار میں بھی تھے کہ معلوم نہیں کہ اسلام اور کفر کی اس جنگ میں آخری فتح کس کی ہونے والی ہے. وہاں یہ بات تو طے تھی کہ ایک طرف مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اور دوسری طرف مدینہ میں جو سب سے بڑے دشمن تھے وہ یہود، اسی طریقے سے اور قبائل عرب کے ہیں، مشرک ہیں، پھر سب سے بڑھ کر مشرکین مکہ، وہ جانی دشمن، اور یہاں صرف مسلمان ہیں اور جو بھی گنتی کے لوگ ہیں. تو بہت سے لوگ انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں کہ آخری فتح کس کو ملے گی، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے معجزانہ فتح عطا کر دی، غزوہ احد میں فتح ملنے کے بعد شکست ہو گئی، مسلمانوں ہی کی یہ غلطی کے نتیجے میں پانسا پلٹا، اور اللہ تعالیٰ نے سبق سکھانے کے لیے وقتی طور پر شکست سے دوچار کر دیا. سورہ آل عمران میں تفصیلات موجود ہیں. لوگوں نے کہا یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. پھر غزوہ احزاب جو بڑا غزوہ ہے، اس میں تمام قوتیں جو ہے عرب کی اکٹھی ہو کر آ گئی، اور وہ وقت تھا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبان پر آ گیا. صاف لفظوں میں انہوں نے کہا کہ ہمیں مروا دیا، ہم سے دھوکہ کیا گیا. ما وعد اللہ ورسوله الا غرورا، اللہ اور رسول نے جو وعدے کیے تھے ہم سے سب دھوکہ اور فریب اور جھوٹ پر مبنی تھے، معاذ اللہ. اور وہاں قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر دشمن اس وقت داخل ہو جاتا مدینے میں اور ان منافقین سے تقاضا کرتا کہ اب مرتد ہو جاؤ، واپس آؤ اپنے آبائی دین پر، لاتوہا، تو یہ بات مان لیتے، ان کی ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتے، اپنے دین جو ہے اس سے سبکدوشی بھی قبول کر لیتے. اب اس وقت اللہ تعالی نے پھر مسلمانوں کو وہ فتح عطا کی ہے، وہ ایسی فتح تھی کہ اس کے بعد عرب کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے پانسا پلٹ گیا تھا، کفار کو اس کے بعد جرت نہیں ہوئی دوبارہ حملہ کرنے کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب کفار ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے، اب ہماری طرف سے اقدام ہوگا. تو کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کی یاد کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے اور اس کے قرآن کی حقانیت کے سامنے جھک جائیں؟ اب تو بات واضح ہو چکی ہے، عرب میں فیصلہ کن حیثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو حاصل ہو گئی ہے غزوہ احزاب کے بعد. اس کے بعد تو اگلے سال کی صلح حدیبیہ ہوئی، گویا کہ کفار مکہ، قریش مکہ نے بھی مان لیا کہ آپ ایک ایسی قوت ہیں، طاقت ہیں عرب کی، کہ آپ کے ساتھ اب ہمیں مذاکرات کرنے پڑے اور صلح نامہ جو ہے وہ مرتب کرنا پڑا، جسے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، پاسا پلٹ گیا. تو علم یعنی للذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا؟ میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ مسلمانان پاکستان کی کیفیت بھی اس وقت کچھ اسی قسم کی ہے. ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ 9/11 کے بعد ہم نے جو جرم عظیم کیا وہ کیا ہے. جرم عظیم جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی ہمارے لیے قومی اعتبار سے. امریکہ نے ایک دھمکی دی تھی، ہمارا ساتھ دیتے ہو یا نہیں، اور نہیں تو تم ہمارے دشمن ہو. ٹھیک ہے، تھریٹ کیا اس نے، ایک بڑی قوت ہے. ہم نے جو یو ٹرن دیا اس وقت، وہ یو ٹرن ایسا ہی نہیں ہے کہ خارجہ پالیسی کے اندر ایک تبدیلی واقع ہو گئی، ناٹ دیٹ سمپل. وہ یو ٹرن کیا تھا؟ ایک برادر اسلامی ملک جہاں شریعت نافذ ہے، جو 57 اسلامی ملکوں میں واحد نمائندہ اسلامی ملک ہے جہاں شریعت کا نفاذ ہے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس کے خلاف اس اسلامی حکومت کو ختم کرنے، ان مسلمانوں کو تہ تیغ کرنے، انہیں خاک و خون میں غلطان کرنے میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا. یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہ. حدیث میں الفاظ تو یہ ہے کہ من مشا مع فاسق لیقویہ، جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چند قدم چلتا ہے اس کو تقویت دینے کے لیے. فاسق اللہ کا باغی، گناہگار انسان، مجرم، اس کے ساتھ چند قدم چلتا ہے اس کو تقویت دینے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے. غضب اللہ علیہ واہتز لہ العرش، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اور اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ عرش تھر تھرانے لگتا ہے. ہم نے کس کا ساتھ دیا اور کس کے خلاف ساتھ دیا، ہمیں اس کی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں. مشرف صاحب نے کہا سب سے پہلے پاکستان، اور ہمارے عوام کی عظیم اکثریت نے اسے ایکسپٹ کر دی. ہاں بات تو ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو پاکستان کو بچانا چاہیے، اور ایک لسٹ بذات بتا دی کہ ہمارے یہ یہ مفادات محفوظ ہو جائیں گے، اور یہ فائدہ ہوگا، معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں گے، کشمیر پالیسی کو فائدہ پہنچے گا، ایٹمی اثاثے جو ہے محفوظ ہو جائیں گے، وٹ ناٹ. سب سراب، سب جھوٹ. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے ایک اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں ایک طاغوتی قوت کا، بلکہ صلیبی قوت کا ساتھ دیا. صلیبی جنگ ہے یہ تو بانی محترم بار بار بتا چکے ہیں آپ کو کہ 9/11 سے پہلے سارے معاملات پلانڈ تھے، اور 2001 میں جب ستمبر میں یہ واقعہ پیش آیا، 11 ستمبر 2001، اس سے ایک مہینے پہلے امریکہ کے ایک رسالے کے اندر یہ بات چھپ چکی تھی کہ صلیبی جنگوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں. لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ صلیبی جنگیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، نہیں، ان کی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں اور یہ بلڈیسٹ ہوں گی. اور ایک مہینے بعد 9/11 کا واقعہ ہوا، اور بش کی زبان پر بھی آ گیا صلیبی جنگ. اب آپ ذرا تصور کیجئے، صلیبی جنگ کیا ہے؟ عالم عیسائیت کا عالم اسلام کے خلاف کھلا اعلان جنگ، اور اعلان ہی نہیں بلکہ عملاً حملہ. اور ہم اس صلیبی جنگ میں فرنٹ لائن الائی کس کے ہیں؟ ہم کس صف میں کھڑے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے کہاں کھڑے؟ ہم عالم اسلام کے صف میں کھڑے ہیں کہ عالم عیسائیت کے صف میں کھڑے ہیں، کفر کے صف میں کھڑے ہیں؟ اور یہ بھی نہیں کہ ہم نے کوئی درپردہ ان کی حمایت کی ہے، مدد کی ہے، کھل کر فرنٹ لائن الائن، اور بار بار ہم اسے کہتے ہیں ہم نے تمہارے خاطر یہ کچھ کیا، یہ کچھ کیا، یہ کچھ کیا، اور ہمیں صرف پینٹس مل رہے ہیں، اور وہ بھی روک روک کر، پہلے اپنی کارکردگی شو کرو، ثبوت دو کہ ہاں یہ کچھ تم نے ہمارے کاز کے لیے، ہمارے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں یہ اسٹیپ اٹھائے ہیں اور یہ نتائج نکلے ہیں، تب مزید تمہارے لیے جو ہے وہ جو وعدہ کیا ہوا ہے جو خیرات کا، وہ خیرات مزید جو ملے گی تو اس بنیاد پر ملے گی۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہاں، یہ وہ صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد یہ تو بہت بڑا جرم ہوا، بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی ناکامی ہے اس امتحان میں جس پہ اللہ نے ہمیں دوچار کیا تھا، لیکن اب وقت آ جانا چاہیے کہ ہمیں اپنے اس جرم کے سنگینی کا احساس ہو، اس لیے کہ دو اعتبارات سے حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب کون نہیں جانتا کہ امریکہ ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کی ہم فرنٹ لائن ادائی ہیں، اور جس کے ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر ہم خود اپنے جسد کو داغدار کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ جو ہے وہ جیسے کوئی خودکشی کے لیے کہیں یہاں سے بریڈ لگا لیتا ہے، کوئی یہاں سے بریڈ لگا لیتا ہے، عملاً ہم قومی سطح پر یہی کچھ کر رہے ہیں اپنے جسد ملی کے ساتھ۔ امریکہ ہی سب سے بڑا دشمن ہے، یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے، کون نہیں جانتا؟ کیا زرداری صاحب نہیں جانتے؟ گیلانی کو نہیں معلوم؟ کیانی کو نہیں معلوم؟ اب تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے، اور پوری قوم، اس میں دینی طبقات ہوں، سیکولر طبقات ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جو بھی ہیں، تمام کالم نگار، پوری قوم اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا سنگین وقت جس میں اس کی خود مختاری اور سلامتی داؤ پر لگ چکی ہے، ایسا وقت پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے، جس کی خاطر ہم سب کچھ کر رہے ہیں، وہ مسلسل ہمارے پیٹ میں خنجر گھونپ رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں تخریبی واقعات، اس کا سرا بھی اکثر راہ اور اس کے کچھ پر امریکہ، بلوچستان کے اندر انسرجنسی جو ہو رہی ہے ثابت ہو گیا، اور ساری حمایت اصل میں پیچھے امریکہ کو حاصل ہے۔ تو کیا اب بھی کوئی اس کے اندر کوئی دو رائے ممکن ہے کہ ہاں امریکہ جو ہے وہ کوئی حق بجانب تھا؟ اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ 9/11 ڈراما تھا، جس پر اتنی سی ڈیز اور ویڈیوز آ چکی ہیں، اور سائنٹیفکلی بھی ثابت کر دیا گیا کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان جہازوں کے ٹکرانے سے اور ان کی جو ہے فیول، اس کے بھڑکنے سے اتنی حرارت پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ سٹیل جو ہے وہ میلٹ ہو جائے اور عمارت اس طریقے سے فری فال کی سپیڈ سے زمین پر آ جائے، پاسبل ہی نہیں، سائنٹیفکلی پاسبل نہیں، تو ٹیمپریچر اتنا ہو ہی نہیں سکتا اس کا، اور کبھی فری فال کی سپیڈ سے وہ آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اگر وہ اوپر کی ایک منزل جل گئی، اس کے بوجھ سے دوسری منزل جو ہے نیچے گری ہے، پھر تیسری، تو ایک وقت لگتا ہے، وہ ساری عمارت فری فال کی سپیڈ سے زمین بوس ہوئی ہے۔ وہ ڈراما تھا اور یہ ساری سازش ہے، اور خود پاکستان کا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے، یہ بات نوشتہ دیوار ہے، اب بھی اگر کوئی نہیں مانے گا تو اپنی عقل کا ماتم کرے۔ نمبر دو، دوسری حقیقت جو سامنے آئی، اس کی بھی ہمیں اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، بدقسمتی سے افغانستان میں وہ جو طالبان افغانستان، جن کی حکومت کو ختم کرنے میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اور کریڈٹ لیا، بار بار مشرف کہتا رہا ہے اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا ہوتا پاکستان نے، تو افغانستان میں جو کچھ کامیابیاں امریکہ کو ملی تھی کبھی نہ ملتی۔ یہ کلیم جو ہے یہ خود ہمارے خلاف سب سے بڑی چارج شیٹ ہے، اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی چارج شیٹ، یہ ہمارا گویا کہ جسے کہتے ہیں کہ اعتراف جرم، ہم نے ہی مدد کی ہے تو اسلامی حکومت طالبان کی ختم ہوئی ہے، یہ اس کو کریڈٹ سمجھا جاتا ہے، لعنت ہے اس پر۔ اس سے زیادہ شرمناک بات کوئی نہیں. لیکن وہاں طالبان کا حال کیا ہے؟ تاریخ انسانی کا ایک عظیم موجہ رونما ہوا ہے اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں. دیکھیے طالبان کی حکومت جب 9/11 پر امریکہ نے حملہ کیا تو اکثر لوگوں کو علم ہے کہ وہ آلریڈی سٹون ایج میں داخل ہو چکے تھے. تورا بورا تو پہلے ہی بنا ہوا تھا ان کا, اس لیے کہ جب سے رشیا افغانستان میں داخل ہوا اور وہاں پر جنگ شروع ہوئی ہے اور طویل جنگ, اس کے بعد رشیا وہاں سے نکلا اور طالبان کی ان فائٹنگ, وہ بھی امریکہ کی سازش سے اور اس کے اندر بھی پاکستان کا کردار بدقسمتی سے, وہ بھی ایک طرف باب ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے. تو جب طالبان کو اقتدار ملا اور یہ 9/11 کا حادثہ ہوا ہے, آلریڈی وہ تورا بورا اس کا ہو چکا تھا سٹون ایج میں. وہ اپنے مالی وسائل کے اعتبار سے, ریسورسز کے اعتبار سے, جنگی قوت کے اعتبار سے دنیا کا کمزور ترین ملک, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. ہاں وہ رشیا کے ہی دور کے بچے خوشے کچھ گنز اور یہ کچھ اسلحہ, کوئی بارود, بس نتنگ ایلس. حملہ کرنے والے کون ہیں ان پر؟ امریکہ, صرف امریکہ نہیں, تمام عالم کفر, تمام عالمی قوتیں امریکہ کے ساتھ. اور صرف وہ عالم کفر ہی سب اکٹھا نہیں ہو گیا تھا, پوری دنیا کا, تمام عالم اسلام بھی ان کی پشت پر تھا. سب نے تائید کی امریکہ کی, کسی کو ضرورت نہیں ہوئی. اور ہم نے تو وہ تائید کی اور وہ مدد کی کہ وہی ہمارے لیے سب سے بڑا دھبا ہے. اور لیکن اس وقت بھی انہوں نے کیا کیا, ہتھیار نہیں ڈالے, سرنڈر نہیں کیا. جو ہم نے ایک ہی دھمکی پر سرنڈر کیا تھا, یاد ہوگا آپ کو, بعد میں جنرل ٹومی فرینک جو اس وقت کا آرمی چیف تھا, اس نے کتاب لکھی اور اس میں لکھا اس نے کہ ہم نے مشرف کے سامنے 7 مطالبات رکھے تھے اس وقت, اس امید میں کہ ان میں سے 2-3 تو مان ہی لیے جائیں گے. لیکن وہ لکھتا ہے کہ ہمیں حیرت کی انتہا نہیں رہی ہماری, کہ سب کے سب بلا چون و چرا مان لیے گئے, کمپلیٹ سرنڈر, پورا سجدہ کیا. وہ بعد کے حالات تو اسی کا نتیجہ ہیں جو اب ہم بھگت رہے ہیں. انہوں نے سرنڈر کیا, ان کی حکومت ختم ہو گئی, اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا تھا, ڈیزی کٹر اوپر سے آ رہے تھے. انہوں نے پہلے کابل چھوڑ دیا, اس لیے کہ ڈیزی کٹر برس رہے ہیں تو زیادہ تو بے گناہ عوام جو ہیں وہ جان بحق ہو رہے ہیں, اور وہ کتنے خوفناک ہتھیار ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور بعد میں پھر قندھار پر یہ ہونے لگا تو انہوں نے قندھار بھی چھوڑ دیا. لیکن کیا انہوں نے تسلیم کی شکست؟ کیا گھٹنے ٹیکے امریکہ کے سامنے؟ اور آج 8 سال کے بعد, اور اس 8 سالوں کے اندر شروع میں 2-3 سال ہیں کہ وہ منقار زیر پر رہے, پھر نکل کے انہوں نے جو ان کی پہلے سے پلاننگ تھی, جیسے رشیا کے خلاف جہاد کیا تھا. لیکن وہاں فرق کیا تھا, رشیا کے خلاف جب جہاد انہوں نے شروع کیا تو بہت جلد پاکستان کی سپورٹ اور پھر پیچھے امریکہ کی سپورٹ شامل ہو گئی تھی. یہاں کوئی سپورٹ نہیں. 8 سال انہوں نے سٹینڈ لیا امریکہ کے خلاف, مسلسل امریکہ کو ناکوں چنے چبوا دیے, امریکہ کو, نیٹو کو. آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ طالبان نے افغانستان کو شکست نہیں دی جا سکتی اور انشاءاللہ نہیں دی جا سکے گی. وہ کھڑے ہیں ابھی, ان کی قیادت بھی محفوظ ہے ابھی تک, الحمدللہ. بچانے والا کون ہے؟ اور فرق سفرق دیکھیے, فرق دو اعتبار کے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کوانٹیٹیو ڈفرنس, قرآن مجید میں آیا ہے نا, کم من فیت ان قلیلت ان غلبت فیت ان کثیرت تم بیز اللہ. بہت سے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے. 313 کے مقابلے میں 1,000 تھے. اسی طریقے سے غزوہ احد میں 1 اور 4 کی نسبت تھی. یہاں معاملہ یہ تھا کہ نہ صرف کوانٹیٹیو ڈفرنس تھا کہ یہ چھوٹی سی افغانستان کے اندر یہ طالبان چند ہزار, خود بقیہ افغانستان نے بھی اس وقت ساتھ نہیں دیا. ایتھنک اور لنگوسٹک بنیادوں کے اوپر جو اختلافات تھے وہ آڑے آئے, اور افغانستان کا جو شمالی اتحاد تھا وہ بھی مخالف، پرشین سپیکنگ لوگ تھے وہ بھی مخالف، اور پوری دنیا دوسری طرف. اور دوسری طرف کوالیٹیٹو ڈفرنس آپ دیکھیے کہ وہ بالکل نہتے ہیں، اور آج کی دنیا کے پاس جو ویپنز ہیں، جو آلات حرب ہیں، انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. یہ جو ڈفرنس ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اتنا بڑا ڈفرنس ہے کہ اس کے لیے شاید کوئی لفظ بھی جو ہے ہمارے پاس نہ ہو اس کی کیفیت کو صحیح طور پر بیان کرنے کے لیے. اس کے باوجود وہ ناکامی کے زخم چاٹ رہا ہے امریکہ اس وقت. تو کیا اللہ کی مدد کے بغیر ہو گیا؟ انہوں نے سٹینڈ کس بنیاد پر لیا تھا؟ ہمارا توکل اللہ پر، ہمارا ایمان اللہ پر ہے. اللہ اکبر، کائنات کی سب سے بڑی قوت اللہ ہے، امریکہ نہیں. کیا یہ ثابت نہیں ہو گئی بات؟ اور ہمارے پاس تو اللہ نے ہمیں ایٹمی صلاحیت عطا کی تھی جس کے ہم ویسے مستحق نہیں تھے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو قوم ٹاپ پر ہیں انہی کے پاس یہ صلاحیت ہے، پاکستان کا شمار کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو ریسرچ اور اکیڈیمک لیول کے اعتبار سے دنیا کے پسترین ممالک میں شمار پاکستان. صلاحیت اللہ نے عطا کی. ایٹم بم بغل میں ہے اور ایک دھمکی پر ہم ڈھیر ہو رہے ہیں. اتنی بڑی فوج ہمارے پاس ہے، کیا کچھ نہیں ہے؟ تو جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اقبال نے تو جب کہا تھا تو لوگوں نے سوچا ہوگا یہ شاید مبالغہ آ رہی ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اللہ کو پابردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ یورپ کی مشینیں، یہ سائنس ٹیکنالوجی کی اس ایجادات اور اس کا جو فروغ، اس کے نتیجے میں جو ویپنز آ گئے ہیں اس وقت ویسٹ کے پاس، ابلیس کو اس کا سہارا تھا. یہ اتنا بڑا معاملہ ہو چکا ہے، اب بھی کیا ہماری آنکھ نہیں کھلے گی؟ الم یعنی للذین آمنوا، کیا اہل ایمان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے سامنے. قرآن کی عظمت، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا. اگر اللہ تمہاری مدد کرتا رہے، یہ اگر کیوں کہا؟ ویسے تو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کرنی ہوتی ہے جب تک وہ مسلمانوں کا سا کردار ادا کریں، یہ طے بات ہے. لیکن اگر مسلمان مسلمان ہو کر اور صلیبیوں کے صف میں کھڑے ہوئے ہوں، اللہ کے باغیوں کے صف میں کھڑے ہوئے ہوں، اللہ اور رسول سے اعلان جنگ چھیڑی ہوئی ہو، انہوں نے سودی نظام کو اپنا کر، پھر بھول جاؤ، پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی. لیکن اگر تم اللہ کے وفادار ہوئے تو اللہ لازمن مدد کرے گا، اور جب اس کی مدد ساتھ ہوگی، فلا غالب لکم، کوئی قوم، کوئی قوت اس زمین کی، اس کائنات کی، کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی. ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ ان کا ایمان اس قرآن پر تھا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، مدد سے ہاتھ کھینچ لے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي، تو پھر کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ بھاگے دوڑے پھر رہے ہو ادھر ادھر، اور صاف نظر آ رہا ہے بلیک واٹر ہے تو وہ ہم سے نہیں سنبھل رہی. ہال بروک صاحب آ کر جو ہے وہ باقاعدہ ڈانٹ کر چلے گئے ہیں، امریکہ تمہارے کچھ یہ کچھ کر رہا ہے تمہارے لیے، اور تم لوگ ہم ہمیشہ شکایتیں کرتے رہتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ غلام ہو، محکوم ہو. یہ تو صورتحال ہے، اور اسی کے جا کر سہارا ڈھونڈتے ہیں امریکہ کے دامن میں اس کی آغوش. کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا اس کے لیے. اس قرآن کے سامنے، اللہ کے کلام کے سامنے، اور اللہ کی عظمت کے سامنے سر جھکا دیں کہ اب بھی وقت نہیں آیا، اور اپنا قبلہ درست کر لیں. پوری قوم نے اس وقت جو ہے واشنگٹن کو اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا 9/11 کے بعد سے. وہیں آسمان واشنگٹن سے بار بار ان کے رسول بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، اور وہی بھی لے کر آتے ہیں، حکم نامے بھی لے کر آتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، پیشی ہوتی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، اب آنکھ کھل جانی چاہیے۔ زبان سے کہتے ہو اللہ اکبر، دل سے نہیں مانتے۔ تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ تمہارے نزدیک اللہ بڑا نہیں ہے، امریکہ بڑا۔ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، اور دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جن کو کتاب دی گئی تھی پہلے۔ فطال عليهم الامد فقست قلوبهم، تو جب ان پر وقت گزر گیا، مدت طویل گزری، تو ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے۔ یعنی جیسے مسلمانوں کو اللہ نے کتاب ہدایت قرآن عطا کی ہے، اس سے پہلے یہود کو، بنی اسرائیل کو تورات عطا کی تھی، وہ بھی کتاب ہدایت تھی، فیہا ہدن و نور، انہیں بھی اللہ نے ہدایت سے نوازا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اس ہدایت کو اختیار نہیں کیا، اس سے روگردانی کی، تو آہستہ آہستہ ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے بھی اللہ کی کتاب کو اٹھا کر پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا، اس لیے کہ اصل جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ تو دنیا کمانے کے لیے۔ قرآن کو پڑھنے بیٹھیں گے تو وقت لگے گا، سمجھنے کے لیے وقت لگانا پڑے گا، یہی وقت دنیا کے لیے کیوں نہ لگایا جائے۔ جو طرز عمل ہمارا ہے قرآن کے ساتھ، وہی ان کا تھا تورات کے ساتھ۔ تو دل سخت ہوتے چلے گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور کہنے کو وہ بھی بڑے مسلمان تھے، نبیوں کی اولاد تھے، لیکن ان میں سے اکثر باغی تھے، اللہ کے سرکش تھے۔ زبان سے ایمان کا دعویٰ ہے، زبان سے تورات کو اللہ کی کتاب مانتے، عمل سے نہیں مانتے۔ بالکل جو آج ہمارا حال ہے وہ ان کا تھا۔ جو ہے مسلمانوں، کہیں تمہارا حال بھی وہ نہ ہو جائے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اب اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بھی زندگی عطا کر دیتا ہے، زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ دل سخت ہوتے چلے گئے، یعنی دل جب سخت ہو جائیں تو پھر کوئی شے اس کے اندر اثر انداز نہیں ہوتی، بڑی سے بڑی ہدایت بھی جو ہے وہ بھی مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان کہ زمین جب مردہ اور بنجر نظر آتی ہے، وہ بارش برساتا ہے، اس کے فیضان سے پھر زمین جو ہے اس کے اندر زندگی لہلانے لگتی ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اسی طریقے سے اللہ نے یہ قرآن، یہ باران رحمت، اگر اس کا نزول ہوگا دل کی زمین پر، تو یہ بھی اس کے اندر بھی نرمی پیدا ہوگی، پھر ایمان کی فصل اس میں لہلائے گی۔ اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر، تذکر، تدبر، تفکر، یہ ہے جو دل کی زمین کو نرم کرے گا، اور پھر اس کے اندر ایمان کی حلاوت اور گداز پیدا ہوگا۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تو کھول کر اپنی نشانیاں اور اپنی آیات اور احکامات واضح کر دی ہیں، تاکہ تم عقل سے کام لو اور اب اس رستے کے اوپر عمل کرو۔ ہدایت تمہیں مل چکی ہے، لیکن دل سخت ہو چکے ہیں بدعمالیوں کے سبب، اور یہ دل کی سختی جو ہے وہ بدترین انجام تک پہنچائے گی۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں آیا کہ دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو پتھروں سے بھی زیادہ سختی ہوتی، اور آپ دیکھ رہے ہیں سب مسلمان کر کیا رہے ہیں۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور وہ لوگ کے جو اللہ کو قرض دیتے ہیں، قرض حسن، عمدہ قرض، اچھا قرض۔ اب یہاں سب میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دل کی زمین کو نرم کرنے میں ایک قرآن مجید کی تلاوت، اس میں غور، اس کو فہم کے ساتھ پڑھنا، وہ مؤثر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حل چلانے کے لیے دل کی زمین میں ایک کام اور کرنا ہوگا، یہ جو مال کی محبت دل میں جمی ہوئی ہے اس کے نکالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہی نفاق کی بنیاد بن جاتی ہے، منافقت اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، مال کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی محبت. ان محبتوں کی وجہ سے دین کے، ایمان کے عملی تقاضوں سے گریز. جب یہ طرز عمل ہوتا ہے تو پھر نفاق کا بیج جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے سرطان کی طرح، یہ مرض جو ہے وہ دل میں جڑیں پکڑ لیتا ہے. اس کا علاج، زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگر تمہیں ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے، یہ دولت ایمان کتنی عظیم ہے، تو اس کے حصول کے لیے قربانی دینی پڑے گی. یہ مال جو ہے اس کی محبت چونکہ بہت زیادہ گہری ہے، شدید ہے انسان کے دل میں. قرآن مجید نے اس کے حوالے سے کئی جگہوں پر یہ بات کھولی ہے کہ میدان حشر میں جب مجرموں کو نظر آئے گا کہ سامنے جو انجام ہے وہ جہنم کی شکل میں ہے، اس وقت ان کی خواہش ہوتی ہوگی کہ جو کچھ بھی ہے کاش ہم اللہ کی راہ میں دے ڈالتے. فرمایا اگر اس وقت وہ زمین بھر سونا بھی اللہ کی راہ میں دیں گے تب بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. ظاہر بات ہے کہ آج تو چند دھیلے نکالتے ہوئے انسان کی جو ہے وہ جان پر بن جاتی ہے، لیکن اس وقت اس کی خواہش ہوگی کہ کاش زمین بھر سونا بھی ہوتا تو اس وقت دے کر جہنم سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کر. ایک حدیث کے الفاظ ہے اتقوا النار ولو بشق تمرة، آگ سے بچنے کی فکر کرو چاہے کھجور کا ایک چھوٹا سا ایک کاش ہو، ایک ٹکڑا. یعنی صدقہ و خیرات جتنا زیادہ کرو گے آگ سے بچنے کا امکان پیدا ہوگا. یہ دو، مال خرچ کرو، آج اس کا موقع ہے، اس وقت کچھ قبول نہیں ہوگا. اسی سے نفاق کی جڑیں جو ہے وہ ان کے اوپر گویا سمجھ لیجیے کہ وہ ختم ہوں گی اور ایمان کی فصل کے لہلانے کا امکان پیدا ہوگا. تو ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. اور یہ جو تم اللہ کو قرض دو گے اور یہ صدقہ و خیرات، یہ اللہ تمہارے لیے اس میں اضافہ کرتا رہے گا، یہ سب تمہیں واپس ملے گا بہت اعلیٰ شکل میں، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت باعزت اجر ہے، اجر ملے گا بہت باعزت طریقے سے. امریکہ بھی ہمیں اجر دے رہا ہے اور کتنا بے عزت کر کے دے رہا ہے کہ آپ کے گیلانی صاحب کو کہنا پڑا کہ امریکہ کا جو رویہ ہے وہ تو یوں کہہ رہا ہے جیسے ہم مرسنریز ہیں، ہم کرائے کے فوجی ہیں. تو بھائی اور آپ کر کیا رہے ہیں امریکہ کے لیے؟ آپ وہی تو کردار ادا کر رہے ہیں، کرائے کا فوجی اور ہوتا کیا؟ کس کے کاز کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ اور پھر وہاں سے جو ہے آپ کو پینٹس ملتے ہیں، آپ تقاضا کرتے ہیں ہم نے اتنا کچھ کیا ہمیں اتنا اور دو، اور وہ دیتے بھی ہیں اور ساتھ چابک رسید کرتے ہیں ڈو مور، تم ہمارے غلام ملازم ہو مزید تمہیں کام کرنا پڑے گا، ایک اجر وہ مل رہا ہے ہمیں. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، ایک اجر وہ ہے جو اللہ عطا کرے گا، انتہائی باعزت اجر. اولئک فی جنات مکرمون، وہ لوگ کے جو اللہ کے وفادار بنیں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، ان کی جنتوں میں عزت افزائی ہوگی، تکریم ہوگی. اللہم ربنا جعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، فرمایا وہ لوگ کے جو ایمان دائیں واقعی ایمان اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وہی ہیں کہ جو اللہ کے ہاں صدیقین ہیں اور شہداء ہیں، جو اعلیٰ ترین مراتب ایمان کے اعتبار سے انسان حاصل کر سکتا ہے، مقام صدیقیت، مقام شہادت. وہ جو سورہ فاتحہ کی آیت کی تشریح میں قرآن مجید میں وضاحت ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی ہمیں بھی عطا فرما دے جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی ہے، جن سے تو خوش ہے. تو انعمت علیہم کی تفسیر قرآن میں آئی ہے، وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین. اب ظاہر بات ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب جو اعلیٰ ترین مراتب ہیں وہ صدیقیت، شہادت اور پھر صالحیت، صلحاء. تو جو صحیح معنی میں ایمان لائے اور سچا وفادار ہو اللہ کا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو مرتبہ صدیقیت تک بھی پہنچیں گے، انہی میں سے، انہی میں سے مرتبہ شہادت کو پہنچیں گے. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی محفوظ ہے اور نور بھی، جو میدان حشر کے سخت مراحل میں کام آئے گا، اور وہ نور ان کی رہنمائی کرتا ہوا انہیں جنت تک پہنچا دے گا. جن کے پاس واقعی اس دنیا میں بھی ایمان کا نور تھا ان کے دل میں اور اعمال صالحہ کا نور، یہ ہے جو اس دن ظاہر ہو کر اور اہل ایمان کی رہنمائی کرے گا جنت تک کے لیے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ظاہر بات ہے کہ ہمارا ذہن تو جاتا ہے عالم کفر کی طرف، یہ ہندو ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن ایک کفر عملی بھی ہوتا، جو اپنے عمل سے کفر کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن اپنے عمل سے کسی اور کو بڑا مانتے ہیں، آخرت کو اپنی منزل بتاتے ہیں لیکن ان کا دنیا کا جو 24 گھنٹے شب و روز ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا ایمان صرف دنیا پر ہے، اور 2% کا فائدہ دیکھیں تو ایمان کو بیچتے ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یہ تکفیر کرنے والے، کفر کرنے والے اور ہماری آیات کو جھٹلانے والے، یہ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اس بدترین انجام سے محفوظ رکھے اور شہداء و صالحین اور صدیقین میں سے شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہرکیف یہ وقت ہے کہ اب قوم کو اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے. بہت سی دینی جماعتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، گو امریکہ گو کی ریلی بھی ہو رہی ہے، اور بھی آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، مختلف فورمز ہیں، وہ اکٹھے ہو کر کہ ہماری خود مختاری پر حملہ ہو گیا، قوم کو کھڑا ہونا چاہیے امریکہ کے خلاف. تنظیم اسلامی نے بھی ایک مہم شروع کی ہے، بہت پہلے سے ہے لیکن بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوئی، انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، کہ امریکہ سے رشتہ توڑو، اللہ سے ناتا جوڑو، قبلہ اپنا صحیح کرو، تب معاملہ تمہارا جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہم توقع کر رہے ہیں کہ جو بدترین انجام نظر آ رہا ہے پاکستان کا، اس سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے گا. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. مسلمان تو ہم ہیں، مسلمان بن کر دکھا دیں تو آج بھی اللہ تعالی ہمارا سب سے بڑا خوش پناہ ہے، مددگار ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.